ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم آگاہ ہو جاؤ کہ اولیاء خدا پر نہ خوف طاری ہوتا ہے اور نہ وہ محزون اور رنجیدہ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے رہے ان کے لیے زندگانی دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر بشارت اور خوشخبری ہے اور کلمات خدا میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے اور یہی درحقیقت عظیم کامیابی ہے
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ یونس کی 62 سے لے کر 64 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا قاری تھے قاسم رضی سامعین ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir سامعین ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں لائیو آپشن کو کلک کریں اور ریڈیو تہران کی تازہ ترین خبریں اور دیگر پروگرام سماعت فرمائیں جبکہ ریڈیو تہران کے دیگر پروگرام بھی سائٹ میں الگ الگ سامعین کی سہولت کے لیے مہیا کیے گئے ہیں اور سامعین ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب بھی نوٹ فرما لیں اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی پھر تاریخی معلومات پر مبنی معاف کیجیے گا پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے گا نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے پھر آپ سامعین اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے پروگرام بزم دوستاں کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام پیش کیا جائے گا آئیے فارسی سیکھیے پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گھر اور گھرانہ اور سامعین نشریات کا آخری پروگرام ہوگا راہ و روش۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد پروگرام یعنی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، صدر کے خطاب میں تینوں زرعی قوانین کی حمایت اور کسان رہنما راکیش ٹکیت کی حمایت میں ہزاروں کسانوں کا غازی پور سرحد پر اجتماع۔ امریکہ کی ایران دشمنی، امریکی وزارت جنگ پینٹاگون کے نئے ترجمان کی پہلی پریس کانفرنس، ایران کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کے فرسودہ دعووں کی تکرار۔ اور کراچی میں جنوبی افریقہ کا پہلا ٹیسٹ میچ پاکستان نے 7 وکٹوں سے جیت لیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس صدر رام ناتھ کووند کی خطاب سے شروع ہو گیا۔ صدر ہندوستان رام ناتھ کووند نے جمعے کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں، لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں 26 جنوری یوم جمہوریہ پر تاریخی لال قلعے میں توڑ پھوڑ اور قومی پرچم کی توہین کو بدبختانہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے قومی پرچم اور یوم جمہوریہ کی توہین انتہائی افسوسناک ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ جو آئین ہمیں اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے، وہی ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ قانون اور اصول و ضوابط پر اتنی ہی سنجیدگی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ جن زرعی قوانین کے خلاف کسان احتجاج کر رہے ہیں، وسیع تر غور و فکر کے بعد پارلیمنٹ میں منظور کیے گئے تھے۔ یاد رہے کہ ہندوستان کی حزب اختلاف کی سبھی جماعتوں نے تینوں نئے زرعی قوانین کی مخالفت کرتے ہوئے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے صدر کے خطاب کا بائیکاٹ کرے گی۔ ہندوستان میں کسانوں کی تحریک اور دہلی کے مختلف سرحدوں پر ان کا دھرنا بدستور جاری ہے، جبکہ یو پی کے ضلع مظفر نگر میں کسانوں کی ماہ پنچایت ہو رہی ہے۔ دہلی کے غازی پور سرحد پر کسانوں کا دھرنا جاری ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں یو پی اور دیگر ریاستوں کے ہزاروں کسان ٹریکٹر کی ٹرالیوں میں بیٹھ کے غازی پور پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ بھارتی کسان یونین کے رہنما راکیش ٹکیت نے جمعرات کی رات آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ اعلان کیا تھا کہ وہ اس وقت تک پانی نہیں پئیں گے جب تک ان کے لیے ان کے گاؤں کا پانی نہیں آ جاتا۔ ان کے اس اعلان کے بعد یو پی، ہریانہ اور پنجاب کے گاؤں سے ہزاروں کی تعداد میں کسان پانی لے کر غازی پور سرحد کی جانب روانہ ہو گئے تھے، اور جمعے کی صبح سے ہی غازی پور سرحد پر کسانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ، عام آدمی پارٹی کے کارکنوں کی بڑی تعداد کے ساتھ دہلی کی غازی پور سرحد پر پہنچ گئے ہیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ٹیکری سرحد پر بھی جمعے کی صبح سے کسانوں کی تعداد میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے۔ دوسری جانب ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر میں کسانوں کی ماہ پنچایت ہو رہی ہے، جس میں شرکت کے لیے بہت بڑی تعداد میں کسانوں نے اپنے ٹریکٹروں کے ساتھ پہنچنا شروع کر دیا ہے۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں درجہ حرارت اچانک گر گیا اور سردی کی شدید لہر آئی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق جمعرات کی صبح دہلی میں درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی پورے دہلی میں گہرا کوہرا چھایا ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق کوہرے کی وجہ سے دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں حد بصارت 50 میٹر سے بھی کم ہو گئی۔ سخت کوہرے کی وجہ سے دہلی سے روانہ ہونے والی کم سے کم 27 ریل گاڑیوں کی روانگی تاخیر سے انجام پائیں۔ اسی کے ساتھ فضائی آلودگی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دہلی میں نمی کی سطح 10.81% ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ فضائی آلودگی کی سطح انتہائی خراب زمرے میں پہنچ گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے جمعے کو اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 18,000 سے زیادہ نئے مریضوں کا اندراج ہوا ہے، جس کے بعد کرونا سے متاثرین کی تعداد 1,07,20,000 سے تجاوز کر گئی۔ اس دوران کرونا کے 20,746 مریض شفایاب ہوئے اور اس ملک میں کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 1,03,94,352 ہو گئی۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 163 کرونا کے مریض موت سے ہمکنار ہوئے اور اس ملک میں کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1,54,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں جمعے کو نسبتاً کمی ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان کے قومی کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 1,644 نئے مریضوں اور 46 نئی اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس دوران 2,167 کرونا کے مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 32,726 ہے، جن میں سے 2,133 افراد کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 5,41,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں سے 11,560 افراد انتقال کر چکے ہیں اور 4,96,745 افراد کرونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ افغانستان کی قومی مسالتی کونسل کے سربراہ نے زور دے کر کہا ہے کہ حکومت طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کی پابند ہے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی اعلیٰ مسالتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت افغانستان میں جنگ کے خاتمے، قیام امن اور دائمی ثبات و استحکام کے لیے مذاکرات کی پابند ہے۔ عبداللہ عبداللہ نے کہا کہ افغانستان کی حکومت، سیاسی رہنما اور عوامی اسلامی جمہوری افغانستان کے نمائندے کی حیثیت سے مذاکراتی ٹیم کی حمایت کرتی ہے۔ افغان حکومت کے مذاکراتی وفد کے سربراہ محمد معصوم استانکزئی نے بھی اس گفتگو میں زور دے کر کہا کہ مذاکراتی وفد افغانستان میں جنگ، خونریزی اور بحران کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور 9 جنوری سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں شروع ہوا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے امریکہ کے نئے وزیر خارجہ کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس فریق کو راستہ بدلنا چاہیے وہ امریکہ ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے امریکی اخبار یو ایس اے ٹوڈے کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ موضوع اٹھایا اور زور دے کر کہا کہ ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی دوبارہ واپسی کی کڑی بند ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے نے انتباہ دیا کہ بائیڈن حکومت کو فوراً اقدام کرنا چاہیے تاکہ 2015 میں ہونے والے ایٹمی سمجھوتے میں، جس سے سابق امریکی صدر ٹرمپ باہر نکل گئے تھے، واپس آ سکے اور اقتصادی پابندیوں کو منسوخ کرے۔ امریکہ کے نئے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا ہے کہ پہلے ایران ایٹمی سمجھوتے میں کیے گئے اپنے وعدوں پر عمل کرے اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ امریکی وزارت جنگ کے نئے ترجمان نے اپنی پہلی پریس کانفرنس کا آغاز ایران کے خلاف الزام تراشیوں سے کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق امریکی وزارت جنگ کے ترجمان جان کربی نے اپنی پہلی پریس کانفرنس کے دوران ایران کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کے فرسودہ دعووں کو دہراتے ہوئے بیلسٹک میزائل پروگرام اور سینٹری فیوج مشینوں کی تنصیب کو تشویشناک قرار دیا۔ جان کربی نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہا کہ وزیر دفاع کا خیال ہے کہ مشرق وسطی و خلیج فارس میں ہمارے سیکیورٹی مفادات ہیں، ہم اب بھی علاقے میں اپنے شرکا اور دوستوں کے ساتھ ہیں۔ امریکی وزارت جنگ کے ترجمان نے کہا کہ بقول ان کے، خطے میں ایران کی جانب سے پھیلائی جانے والی دہشت گردی پر قابو پانے میں بھی ہمارا مفاد وابستہ ہے۔ جان کربی نے بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایران اب بھی بقول ان کے پرتشدد اقدامات میں دخیل ہے اور ہم اپنی طاقت کے مطابق ایسی سرگرمیوں کو روکنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ پینٹاگون کے نئے کرایہ دار ایسے وقت میں ایران کے خلاف عرضہ سرائی کر رہے ہیں جب معروف امریکی مفکر نوام چومسکی نے رشیا ٹوڈے کو دیے گئے اپنے تازہ انٹرویو میں امریکہ کو دنیا بھر میں دہشت گردی کا سرخیل قرار دیا ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں قائم امریکی فوجی چھاونیوں کو ایک بار پھر راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ عراقی ذرائع کے مطابق بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب واقع امریکہ کی وکٹوریا چھاونی پر کئی راکٹ لگے ہیں، جس کے بعد سائرن بجنے کی آوازیں سنائی دی ہیں۔ سرکاری سطح پر اس خبر کی تحال تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ امریکی فوجی شمال مشرقی شام کے الحسکہ علاقے میں ایک اور فوجی اڈہ تعمیر کر رہے ہیں۔ شام کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوجی الحسکہ کے مضافاتی علاقے الیاربیہ میں اپنے لیے ایک نیا فوجی اڈہ تعمیر کر رہے ہیں۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی فوج کے ہتھیار اور لاجسٹک وسائل اس اڈے میں منتقل کر دیے گئے ہیں۔ گزشتہ مہینوں میں امریکہ کے لاجسٹک اور فوجی ساز و سامان کے حامل سینکڑوں ٹرک عراق سے شام کے شہر الحسکہ پہنچے ہیں۔ لبنان کی ریڈ کراس نے اعلان کیا ہے کہ شمالی لبنان کے شہر طرابلس میں احتجاج اور تشدد کے واقعات میں 112 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ لبنان کی قومی نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کچھ مظاہرین نے جمعرات کی شب طرابلس کے بلدیہ پر حملہ کر کے اسے نظر آتش کر دیا۔ اس طرح بعض مظاہرین نے شہر طرابلس کی پولیس ہیڈ کوارٹر پر بھی حملہ کیا ہے۔ یمن کی خواتین اور بچوں کی مددگار ادارے انتصاب نے اعلان کیا ہے کہ اس ملک پر جارے سعودی اتحاد کے حملوں میں 13,000 سے زیادہ بچے اور خواتین شہید اور زخمی ہوئی ہیں۔ یمن کی سبا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق انسانی حقوق سے متعلق اس ادارے نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ مارچ 2015 سے اب تک 3,798 بچے اور 2,392 خواتین جارے سعودی اتحاد کے حملوں میں اپنی جان سے ہاتھ دھو چکی ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ پاکستان نے جنوبی افریقہ سے پہلے ٹیسٹ میچ میں 7 وکٹوں سے جیت لیا ہے۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم 245 رن کے اسکور پر ڈھیر ہو گئی اور اس طرح پاکستان کو فتح کے لیے 88 رن درکار تھے۔ پاکستان نے 3 وکٹ کے نقصان پر یہ ہدف پورا کر لیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، دنیا کے سے پہلے، دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے، دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے۔
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے کا، تو لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 10 بہمن، 15 جمادی الثانی اور 29 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پندرہ جمادی الثانی سن 771 ہجری قمری کو دنیا اسلام کے ایک عظیم دانشور اور فقیہ فخر المحققین محقق حلی نے عراق کے شہر حلہ میں وفات پائی۔ اس بزرگ عالم دین کی ولادت سن 682 ہجری قمری میں ہوئی تھی، اور علمی و معنوی فضائل و کمالات اپنے والد گرامی علامہ حلی اور اپنے دور کے دیگر اساتذہ سے حاصل کیے۔ کہا جاتا ہے کہ فخر المحققین نے نوجوانی میں ہی اپنے زمانے کے بہت سے دینی علوم حاصل کر لیے تھے اور اعلیٰ علمی و معنوی مقام پر فائز ہوئے۔ اس جید عالم دین نے اپنی بہت سی تصانیف چھوڑی ہیں، جن میں منبع الاسرار، تحصیل النجات اور حاشیہ ارشاد خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ 29 جنوری سن 1780 عیسوی کو بر صغیر کے پہلے اخبار کا اجرا ہوا۔ یہ اخبار ایک انگریز جیمز اگسٹس ہکی نے کلکتے سے جاری کیا تھا۔ اس اخبار کا نام ہکیز بنگال گزٹ یا کلکتہ جنرل ایڈورٹائزر تھا، لیکن عام طور سے بنگال گزٹ یا ہکیز گزٹ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ ہندوستان کا پہلا اخبار تھا اور 4 صفحات پر مشتمل تھا۔ اس اخبار میں نامہ نگاروں کے خطوط اور یورپ سے آئی ہوئی خبروں کا خلاصہ چھپتا تھا۔ اس اخبار نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے عام ملازمین سے لے کر گورنر جنرل تک سبھی کو اپنے طنز کا نشانہ بنایا اور ان کی نجی زندگی کے تاریک پہلو بے نقاب کیے۔ انتیس جنوری سن 1814 عیسوی کو آئیڈیالزم فلسفے کے بانیوں میں سے ایک یوہان گوتلب فشتے کا 52 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ نہایت اعلیٰ استعداد کے مالک تھے۔ انہوں نے 18 سال کی عمر میں ہی الہیات کالج میں داخلہ لے لیا اور رفتہ رفتہ علم الہیات میں مہارت حاصل کر لی۔ فشتے سن 1809 میں برلن یونیورسٹی کے پہلے چانسلر منتخب ہوئے اور وفات تک اس عہدے پر باقی رہے۔ اس جرمن فلسفی کی کتابوں میں سائنس میں تحقیق کی بنیاد، فطری حقوق اور انسان کی سرنوشت کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ انتیس جنوری سن 1926 عیسوی کو پاکستان کے نوبل انعام یافتہ سائنسداں ڈاکٹر عبدالسلام جھنگ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جامعہ پنجاب سے ایم ایس سی کیا اور پھر 1952 میں کیمبرج یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ کچھ عرصہ وہ جامعہ پنجاب اور گورنمنٹ کالج لاہور میں ریاضی پڑھاتے رہے، پھر وہ کیمبرج یونیورسٹی سے منسلک ہو گئے۔ انہوں نے متعدد انعامات بھی حاصل کیے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کو حکومت پاکستان نے بھی نشان امتیاز سے نوازا۔ سن 1996 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انتیس جنوری سن 1921 عیسوی کو حسین بن علی شریف مکہ کے بیٹے شاہ فیصل اول برطانیہ کی مدد سے عراق کے بادشاہ بنے۔ برطانیہ نے پہلی جنگ عظیم میں شریف مکہ سے وعدہ کیا تھا کہ جرمنی کی اتحادی سلطنت عثمانیہ کے خلاف قیام کے عوض ان کو سعودی حکومت دلوا دی جائے گی، لیکن برطانیہ نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے سعودی بادشاہت کے لیے عبدالعزیز بن سعود کی حمایت کی۔ برطانوی حکومت نے شریف مکہ کی دل جوئی کی خاطر ان کے بیٹے فیصل کو شام کی بادشاہت سونپ دی، لیکن فرانس نے جو شام کی سرپرستی کر رہا تھا برطانیہ کے اس اقدام کی مخالفت کی اور فیصل کو شام سے باہر نکال دیا، جس کے نتیجے میں برطانیہ نے فیصل کو عراق کی بادشاہت جو برطانوی سامراج کے زیر انتظام تھا سونپ دی۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
سمی نبی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور سمین اب سماعت فرمائیے اپنا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں۔
عزیز سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور حسین تقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور آپ کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہوگا۔
جی ہاں، بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی خواہش و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں، اور ان کی زندگیوں کے اندر ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. یہ ترقی و پیش رفت معنوی اعتبار سے بھی ہو اور مادی اعتبار سے بھی ہو، اور انسان کی زندگی اخلاقی معیارات کے مطابق آگے بڑھتی رہے، یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے. کوشش کیجئے، زندگیوں میں آسانیاں پیدا کیجئے، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایسے لمحات مہیا کیجئے جس سے سکون و اطمینان میں اضافہ ہو. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اس وقت پروگرام بزم دوستاں سن رہے ہیں.
تو حسین تقوی صاحب، اب سامعین کے خطوط کا سلسلہ شروع کرتے ہیں.
جی،
اور یہ پہلا خط ارسال کیا ہے علی محمد صاحب نے، ایبٹ آباد خیبر پختونخوا پاکستان سے.
جی،
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے لیے یہ میرا پہلا خط ہے. کافی عرصے سے ریڈیو تہران کی نشریات سن رہا ہوں اور پرانا سامع ہوں. آپ کے سارے پروگرام مجھے بہت پسند ہیں. ریڈیو تہران ہمیں علاقائی اور عالمی خبروں سے آگاہ رکھتا ہے اور سماجی، اسلامی، تاریخی موضوعات پر بہترین پروگرام پیش کرتا ہے. پروگرام بزم دوستاں بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام بزم دوستاں مس نہ کروں. ویسے آواز کی کیفیت بہت زیادہ اچھی نہیں ہوتی، لیکن قابل سماعت ہے. ہم بھی ریڈیو سے جڑے ہوئے ہیں، اگر اس نے جواب دے دیا تو انٹرنیٹ کی طرف جائیں گے. ویسے انٹرنیٹ ہمارے یہاں کچھ مہنگا ہے، ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. ریڈیو سننے والے بھی زیادہ تر متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ آواز کی صاف رسائی کے لیے کوشش کی جائے. تمام سامعین دوستوں کو میرا خلوص بھرا سلام.
جی جناب علی محمد صاحب، ایبٹ آباد خیبر پختونخوا سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا، اور یہ بزم دوستاں کے لیے آپ کا پہلا خط ہے. نہایت سمل سمل کے آپ نے جملوں کا انتخاب کیا، اور بہترین انداز سے اپنے احساسات و جذبات کی ترجمانی کی. بہت شکریہ کہ آپ نے پروگراموں کو پسند کیا، ساتھ ہی ساتھ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والی علاقائی و عالمی خبروں کے حوالے سے آپ نے اطمینان کا اظہار کیا، اور ریڈیو تہران سے جڑے رہنے کے حوالے سے بھی آپ کے احساسات کی ہم قدردانی کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اور جن نکات کی طرف آپ نے اپنے اس خط میں نشاندہی کی ہے ویسا ہی ہے، اور آواز کی کیفیت کے حوالے سے ہمیں مستقل بنیادوں پر سامعین ریسپشن رپورٹ بھی ارسال کرتے ہیں، جس میں کہیں پر آواز کی کیفیت اچھی ہوتی ہے تو کہیں پر خراب ہوتی ہے، لیکن ریڈیو سے محبت کرنے والے ہر حال میں ریڈیو سے جڑے ہوئے ہیں اور ریڈیو کی نشریات سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، پروگراموں کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. جہاں تک آپ نے انٹرنیٹ کی بات لکھی ہے، تو واقعاً بہرحال بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس خرچے کو برداشت نہیں کر پاتے، بہت سے لوگ اس کو برداشت کر لیتے ہیں. ہمارا بھی زیادہ یہ اصرار نہیں ہے کہ حتماً انٹرنیٹ کے ذریعے ہی نشریات سنی جائے، لیکن اگر جہاں تک ممکن ہے ریڈیو پر سنیں. اگر کہیں پر ریڈیو کی صحیح آواز سنائی نہیں دیتی، تو وہاں پر ہمارے سامعین جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے نشریات سنتے ہیں اور آرکائیو سے بھی استفادہ کرتے ہیں، اور ویب سائٹ پر جو پروگرام ہوتے ہیں ان کو بھی سنتے ہیں. یہ ہر کسی کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے افورڈ کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ ہر کسی کی اپنی ایک آمدنی ہوتی ہے، اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. بہرحال کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ سامعین اپنی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں، ہم بھی اپنے فنی عملے کو مستقل طور پر یاد دہانی کرواتے رہتے ہیں آواز کی کیفیت کے حوالے سے. انشاءاللہ کہ آواز آپ تک صحیح پہنچے گی. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال فرمایا.
یہ خط ارسال کیا ہے چودھری الطاف حسین صاحب نے، راولپنڈی پنجاب پاکستان سے. لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں. ریڈیو تہران میرا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ہے. ویسے ریڈیو تہران سننے کی ایک بڑی وجہ اس ریڈیو اسٹیشن کا روایتی طرز پر پروگرام پیش کرنا ہے. سارے پروگرام بہت ہی اچھے جا رہے ہیں، خبروں سے لے کر سیاسی تبصرے اور ہفتے وار پروگرام سب کے سب معیاری اور قابل تعریف ہیں۔ الطاف حسین صاحب مزید لکھتے ہیں کہ خط لکھنے بیٹھو تو ذہن جواب ہی نہیں دیتا، کیا لکھا جائے؟ پھر بزم دوستاں کے خطوط یاد آتے ہیں اور اکثر دوست بھی پیش کیے جانے والے پروگرام کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ آپ کی طرف سے بارہا یہ اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ سامعین پروگراموں پر تنقید بھی کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تنقید وہاں کی جاتی ہے جہاں سامعین کی خواہشات کے مطابق پروگرام پیش نہ کیے جاتے ہوں، جبکہ ریڈیو تہران گزشتہ 40 برس سے ہمارے لیے بہترین معلوماتی پروگرام پیش کرتا چلا آ رہا ہے۔ بھائی ہاشم علی، طاہر شمیم، گلشن نقوی، عباس سید اور بہن مریم زہرا کو میرا بہت بہت سلام۔
جی جناب چودھری الطاف حسین صاحب، راولپنڈی، پنجاب، پاکستان سے محبت نامہ ارسال کرنے کا بہت بہت شکریہ، پروگراموں کو پسند کرنے کا شکریہ اور خط لکھنے کا شکریہ، آپ کی مہربانی، اور تمام سامعین دوستوں کہ ہم شکر گزار ہیں کہ وہ ریڈیو تہران کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کچھ نہ کچھ تحریر کرتے ہیں۔ بہرحال خط و کتابت کا وہ پرانا انداز اب باقی نہیں رہا ہے، لیکن پھر بھی سامعین کچھ نہ کچھ ہمارے لیے تحریر فرماتے ہیں اور ہم ان کی محبتوں کو پروگرام بزم دوستاں میں شامل کرتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بھی جن نکات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ صحیح ہے، چونکہ خط لکھنے کا وہ رواج باقی نہیں رہا ہے، اس وجہ سے اب قلم بھی اس طرح نہیں چلتا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر و بیشتر خط جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ہیں، اور یہ سامعین کی اس سماعتوں کی وجہ سے ہے کہ جو بزم دوستاں پروگرام میں سامعین ایک دوسرے کے خطوط جو ہے وہ سنتے ہیں، اور پھر وہی مضمون اور وہی کیفیت ان کے ذہن میں ہوتی ہے، تو اکثر سامعین اسی زاویہ نگاہ سے خط تحریر کر دیتے ہیں۔ یہ درست فرمایا آپ نے، لیکن اگر یہی عادت خط لکھنے کی مستقل بنیادوں پر باقی رہے اور کاغذ اور قلم کا رشتہ اور اسی طریقے سے الفاظ سے آگہی اور زیادہ سے زیادہ تحریر جو ہے انسان کی زندگیوں میں شامل ہو جائے، تو یہی خط جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ لکھا بھی جا سکتا ہے۔ ہم گزشتہ ادوار میں اگر پرانے لوگوں کے خطوط اٹھا کر پڑھیں تو وہ اپنے خطوط کے اندر تمام باتیں بھی تحریر کرتے تھے اور اپنا متمع نظر جو ہے وہ بھی بیان کر دیا کرتے تھے۔ کوشش کریں کہ لکھنے کی عادت ڈالیں اور ساتھ ہی ساتھ خط کے ذریعے سے اپنے آپ کو جوڑیں، تاکہ انسان کے ذہن جو ہیں وہ کھلیں اور زیادہ سے زیادہ الفاظ اس کے ذہن میں آئیں، اور مضامین لکھنے کی کوشش کریں، اور ہماری لکھنے لکھانے کے حوالے سے حوصلہ افزائی ہم کرتے رہتے ہیں، اور سامعین دوست جو ہیں بہت سے اس حوالے سے عمل بھی کرتے ہیں اور بہترین خط بھی ہمیں تحریر کرتے ہیں۔ آپ نے محبت نامہ ارسال کیا، بہت شکریہ آپ کا، ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا۔
یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست راجستھان کے شہر الور سے محترمہ فرحانہ نے۔ لکھتی ہیں کہ میرا چھوٹا بھائی کمال ریڈیو تہران پابندی کے ساتھ سنتا ہے، مجھے بھی ریڈیو تہران کے پروگرام سننے کا موقع ملا، بہت ہی اچھے پروگرام پیش کرتا ہے ریڈیو تہران، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام ضرور سنیں۔ پروگرام صبح امید میں بہت ہی اچھی باتیں بیان کی جاتی ہیں جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ کمال کا خط جب پروگرام بزم دوستاں میں پڑھا جا رہا تھا تو ہمارے دیگر گھر والے بھی سن رہے تھے، بہت اچھا لگا، میرا بھی دل چاہا کہ بزم دوستاں میں خط لکھوں۔ ہماری گاؤں کی زبان ہے اس لیے خط کو آپ درست بھی کر لیجئے گا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔
جی محترمہ فرحانہ، الور راجستھان سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا ہے، اور ہندوستان کی ریاست راجستھان سے اکثر و بیشتر ہمیں خط موصول ہوتے رہتے ہیں، اور وہاں پر ریڈیو سننے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو وقتاً فوقتاً خط تحریر فرماتی ہے، بلکہ مختصر پیغامات بھی ہمارے لیے واٹس اپ پر ارسال ہوتے رہتے ہیں۔ محبت نامہ آپ نے ارسال کیا اور ریڈیو کے پروگرام سنے ان کو پسند کیا، اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے ہاشم علی صاحب جیسے کہ پوری فیملی ریڈیو تہران سنتی ہے، پروگراموں کو پسند کرتی ہے، اور ریڈیو وہ واحد ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کے رشتے استوار کرتا ہے۔ کمال صاحب کا خط بھی آیا تھا اور اس خط کو ہم نے پروگرام بزم دوستاں میں شامل کیا تھا۔ بہت اچھے انداز میں انہوں نے خط تحریر فرمایا تھا اور اپنے پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ ریڈیو بھی سنتے ہیں اور ریڈیو کے لیے لکھتے بھی ہیں۔ ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، قدردانی کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اس سلسلے کو باقی رکھیں اور جاری و ساری رکھیں اور ریڈیو تہران کے پروگرام سنیں، اور اگر پروگراموں کے حوالے سے کوئی تنقیدی پہلو ہو تو اسے بھی ضرور بیان فرمائیں، ہم آپ کے تحریر کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔
یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے پارا چنار کرم ایجنسی سے یاسین علی توری صاحب نے۔ السلام علیکم کے بعد لکھتے ہیں کہ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرے پچھلے خط کو پروگرام بزم دوستہ میں شامل کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ریڈیو تہران کے پروگرام پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں، ماشاءاللہ تمام پروگرام ترتیب وار اور بہت ہی معلوماتی ہوتے ہیں۔ میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جتنی بھی روحانی متقی پرہیزگار ہستیاں ہیں جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، امام موسیٰ صدر، آیت اللہ بہشتی، باہنر رجائی بابائی، شہید قاسم سلیمانی اور بہت سی دوسری تاریخ ساز ہستیاں ہیں، ان کی زندگانی پر مبنی پروگراموں کا سلسلہ شروع کیا جائے، بہت ہی پرمانی رہے گا تاکہ بر وقت تمام سامعین ان سے استفادہ کر سکیں۔ میرا یہ خط پروگرام بزم دوستہ میں ضرور شامل کیجیے گا، مہربانی ہوگی۔
جی جناب یاسین علی توری صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ خط ارسال کیا۔ کچھ دنوں پہلے بھی آپ نے ہمیں خط تحریر فرمایا تھا اور آپ کے اب جلدی جلدی خط موصول ہو رہے ہیں، اور آپ سے ٹیلی فون پر بھی ہماری بات چیت ہوئی تھی جس میں آپ نے عرض کیا تھا کہ آواز کی کیفیت جو ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے اور تینوں نشریات جو ہے وہ صاف ستھری سنائی دے رہی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا اطلاع دینے کا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ محبت نامہ بھی ہمارے لیے ارسال کیا۔ ہاشم علی صاحب، جن نکات کی طرف انہوں نے اپنے اس خط میں اشارہ کیا ہے، ہم اکثر و بیشتر کوشش کرتے ہیں کہ عظیم ہستیوں کے حوالے سے پروگرام نشر کریں، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے تو ابھی بھی ایک پروگرام جو ہے ہمارا جاری و ساری ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم ان عظیم ہستیوں کے حوالے سے وقتاً فوقتاً مناسبتوں پر پروگرام پیش کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال آپ نے تجویز دی ہے، ہم اس کی قدردانی کرتے ہیں اور ان کو پروگرام بناتے وقت اپنی نگاہوں میں رکھیں گے۔ اگر کوئی موقع ملا تو ضرور اس قسم کا پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ مناسبتوں پر بھی آپ ہمارے پروگرام سنا کریں، تو یہ جن ہستیوں کے آپ نے نام ذکر کیے ہیں ان کے حوالے سے ہم ضرور پروگرام نشر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ یہ محبت نامہ آپ نے ہمارے لیے ارسال کیا۔ ہاشم علی صاحب، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔
تو سامعین، اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور ہاشم علی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک نظر ڈالیں گے۔ امید ہے آپ پروگرام کے آخر تک ہمارا ساتھ دیں گے۔ سامعین، اپنے پروگرام کا ہم آغاز کر رہے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار قدس آن لائن کی اس شہ سرخی سے، قدس آن لائن لکھتا ہے، بائیڈن کی پالیسی ایٹمی معاہدے میں واپسی کا حقدار بن کر اور ایران سے تاوان لے کر۔ اخبار اس سرخی کے ذیل میں لکھتا ہے، امریکی وزیر خارجہ نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں ایٹمی معاہدے میں بائیڈن کی واپسی کے لیے تیار کیے گئے منصوبے کا خاکہ پیش کر دیا، جس سے فرانسیسی صدر میکرون کے عجیب و غریب باتوں اور دعووں کا اعادہ ہو گیا۔ بلنکن نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر ایران ایٹمی معاہدے کا مکمل پابند رہے گا تو امریکہ معاہدے میں واپسی کے لیے ایک مذاکرات کار ٹیم کا تعین کرے گا تاکہ اس کے ذریعے اور بھی موضوعات کو شامل کیا جائے اور معاہدے کو ان کے بقول مستحکم بنایا جا سکے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ اس بات پر امریکہ کے اتحادی بھی ان کے ہم خیال ہیں۔ یہی باتیں گزشتہ ہفتے فرانس کے وزیر خارجہ اور صدر نے بھی کی تھیں، جس سے واضح ہوتا جا رہا ہے کہ امریکہ اور فرانس کے مابین ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے ذمہ داریاں بانٹ دی گئی ہیں۔ دراصل ان بیانوں سے واضح ہو گیا ہے کہ بائیڈن حکومت ٹرمپ کی پابندیوں کی میراث کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے ایران پر دباؤ کی پالیسی جاری رکھے گی۔ سمن اخبار لیمونڈ نے لکھا ہے، بریگزٹ کے بعد یورپ میں برطانی شہریوں کی حیثیت چینی سیاحوں کی جتنی ہوگی۔ بریگزٹ کے نتیجے میں برطانوی شہریوں کو یورپی شہریت سے دستبردار ہونا پڑا۔ 31 دسمبر 2020 میں 67 ملین برطانوی شہری یورپین یونین اور اس میں رہنے اور کام کرنے کے حق سے محروم ہو گئے، جسے حقوق کے خاتمے کی سب سے بڑی مثال قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں برطانوی پاسپورٹ عالمی فہرست کے 10 معتبر پاسپورٹ سے نکل گیا اور برازیل اور ارجنٹائن کی سطح پر اتر آئے۔ البتہ برطانوی شہریوں کو 90 دن کے لیے بغیر ویزے کے یورپ جانے کی اجازت ہوگی، لیکن یہ حق صرف جزیرہ برطانیہ پر رہنے والے شہریوں کو حاصل ہوگا، اور اس لحاظ سے برطانوی شہریوں کی پوزیشن چینی سیاحوں سے بہتر نہیں ہے۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ نوائے وقت کی سرخی ہے، کوئی قوم طویل مدتی منصوبے کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی، عمران خان۔ اخبار لکھتا ہے، پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کوئی قوم طویل مدتی منصوبے کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی، اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے ملک میں 5 سال کے انتخابات کی وجہ سے طویل مدتی منصوبہ بندی نہیں ہوئی۔ وزیراعظم عمران خان نے ڈاکومنٹری کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ایک بہت بڑا المیہ ہوا کہ جمہوریت کے اندر ہر 5 سال بعد جو انتخاب ہوتے تھے، ان انتخابات کی وجہ سے طویل مدتی منصوبہ بندی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ڈیم طویل مدتی منصوبہ بندی سے بنتے ہیں، اور جو بھی ملک ترقی کرتا ہے طویل مدتی منصوبہ بندی سے کرتا ہے۔ کوئی بھی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک وہ طویل منصوبہ بندی نہ ہو اور آگے کا نہ سوچے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں 5 سال کی مدت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے 5 سال کے درمیان جو بھی چیز مکمل ہو جائے تاکہ عوام کو دکھائیں، اور پھر اربوں روپے اشتہاروں پر خرچ کریں اور پھر اس کے اوپر الیکشن لڑیں۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ انقلاب لکھتا ہے، تشدد سازش کا نتیجہ، حکومت کو اس تحریک کو توڑنے نہیں دیں گے۔ اخبار اس سرخی کے ذیل میں لکھتا ہے، دہلی میں منگل کو یوم جمہوریہ کے موقع پر کسان پریڈ کے دوران تشدد کو سازش کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے کسان لیڈروں نے پرعزم لہجے میں اعلان کیا ہے کہ وہ اس بہانے حکومت کو اس تحریک توڑنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے تشدد کے لیے اداکار دیپ سدھو جیسے سماج دشمن عناصر کو مورد الزام ٹھہرایا اور کہا کہ مذکورہ عناصر نے کسانوں کے پرامن احتجاج کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ منگل کے تشدد کا حوالہ دیتے ہوئے 41 کسانوں کے اتحاد کسان مورچے نے اداکار دیپ سدھو اور کسان مزدور سنگریش سمیتی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ان پر تحریک کو برباد کرنے کا الزام عائد کیا۔ اس تعلق سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مرکزی حکومت کسانوں کے اس احتجاج سے بری طرح ہل گئی تھی، اس لیے کسان مزدور سنگریش سمیتی اور ان پرامن احتجاج کی مخالف دیگر تنظیموں کے ساتھ مل کر ایک گھناؤنی سازش رچی گئی۔ ان لوگوں نے مظاہرہ شروع ہونے کے 15 دن بعد سے ہی مظاہرے کے لیے اپنی جگہ الگ کر لی تھی۔ یہ لوگ ان تنظیموں کا حصہ نہیں تھے جنہوں نے مل کر اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ سمن ارنا نیوز نے ایک خبر لگائی ہے، پاکستان میں وال اسٹریٹ جرنل کے صحافی کے قاتل کے بری ہونے پر امریکہ برہم۔ ارنا نیوز کے مطابق وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین سوکی نے 2002 میں پاکستان میں اغوا اور پھر قتل ہونے والے وال اسٹریٹ جرنل کے صحافی کے قاتلوں کو بری قرار دینے پر برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کو جھٹکا لگا ہے اور ہمیں غصہ آ رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ اقدام دہشت گردی کا شکار ہونے والے تمام افراد کی بے عزتی ہے۔ جین ساکی نے کہا کہ امریکہ قاتلوں کو ذمہ دار ٹھہرانے پر مبنی پاکستان کے گزشتہ اقدامات کو باضابطہ طور پر تسلیم کرتا ہے اور پاکستان کی حکومت سے درخواست کرتا ہے کہ اس موضوع پر بھی تمام قانونی آپشنز کا جائزہ لیا جائے۔ من جملہ امریکہ کی جانب سے ان کے بقول اس ہولناک اقدام میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ سمین عرب 48 سائٹ نے لکھا ہے، بدعنوانی میں اسرائیل کی پوزیشن بری اور بھی بدتر ہوگی، گلوبل کرپشن انڈیکس۔ اس سرخی کے ذیل میں عرب 48 نے لکھا ہے، عالمی بدعنوانی کے انڈیکس میں سنی حکومت نے 60ویں پوزیشن حاصل کر لی۔ قابل ذکر ہے کہ سنی حکومت کو 2016 میں 28ویں، 2017 میں 32ویں اور 2018 میں 34ویں پوزیشن پر رکھا گیا تھا، اور بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ برسوں کے دوران اس حکومت کی پوزیشن اور بھی بدتر ہوگی۔ یہ وہ فہرست ہے جس کی مدد سے دنیا کی مختلف کمپنیاں اور مراکز مختلف ممالک میں سرمایہ کاری کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ OECD رکن 37 ممالک میں بھی کرپشن کے لحاظ سے غاصب اسرائیلی حکومت نے 25ویں پوزیشن حاصل کی ہے، جسے حکومت کے غیر شفاف اقدامات اور ہتھیاروں کی خرید و فروخت میں کرپشن قرار دیا جا رہا ہے، جس کی جانب سے اس ریاست کے ماہرین بھی پریشان ہیں۔ ریٹائرڈ سہونی جج نیلی اورارٹ نے کہا ہے کہ ان کے بقول جمہوریت کے ستونوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایکسپریس نیوز نے خبر لگائی ہے، پاکستان کے آرمی چیف کا دورہ قطر، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون سمیت علاقائی جیو پولیٹیکل صورتحال پر گفتگو۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 2 روزہ دورے پر قطر پہنچے۔ پاکستان کے آرمی چیف نے احمد بن محمد ملٹری کالج کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا مشاہدہ کیا اور پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹ کی تربیت کے معیار کی تعریف کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کی امیر قطر شیخ تمیم بن حماد ثانی سمیت عسکری قیادت سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقاتوں کے دوران علاقائی جیو پولیٹیکل صورتحال پر بھی بات ہوئی۔ ISPR کے مطابق قطری قیادت کی طرف سے باہمی اسٹریٹجک نوعیت کے تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ملاقاتوں میں مسلح افواج کے مابین دفاعی تعاون اور تعلقات پر اطمینان کا اظہار سمیت دونوں جانب سے باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ یونائی نیوز ایجنسی نے خبر لگائی ہے، تبلیغی جماعت معاملہ، سپریم کورٹ جھوٹی خبریں دکھانے اور کسی کی دلازاری کے خلاف چیف جسٹس کے تبصرے سے ہمارا موقف درست ثابت ہوا، مولانا ارشد مدنی۔ اس سیل میں یو این آئی نے لکھا ہے، کرونا وائرس کو تبلیغی مرکز نظام الدین سے جوڑ کر تبلیغی جماعت سے وابستہ لوگوں اور بالخصوص مسلمانوں کی شبیہ کو داغدار کرنے اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان منافرت پھیلانے کی دانستہ سازش کرنے والے ٹی وی چینلوں اور پرنٹ میڈیا کے خلاف جمعیت علماء ہند کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کے حلف نامے پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ جمعیت نے یہ عرضی مولانا سید ارشد مدنی کی ہدایت پر داخل کی تھی۔ مولانا مدنی نے اس پر کہا کہ چیف جسٹس کے تبصرے سے ہمارا موقف درست ثابت ہو گیا ہے۔ جمعیت کی جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق چیف جسٹس کی سربراہی والی تین رکنی بینچ کے روبرو سماعت کے دوران عدالت نے ایک بار پھر مرکزی حکومت کی جانب سے داخل کردہ حلف نامے پر اعتراض کیا، جس میں کہا گیا کہ لائیو ٹی وی شو کو روکنے کا حکومت کے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے، نیز کوئی بھی پروگرام نشر ہونے سے قبل اسے روکا نہیں جا سکتا۔ البتہ پروگرام نشر ہونے کے بعد اگر شکایت درج کی جاتی ہے تو اس کے خلاف کیبل ٹی وی نیٹ ورک قوانین کے تحت کارروائی کی جاتی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ قبل اس کے کہ آج کا پروگرام شروع کریں، گزشتہ پروگرام کی یاد دہانی کرا دیں تو آپ لوگ آج کے درس و مشق کے لیے تیار ہو جائیں۔ جی سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو ماضی بعید بنانے کا طریقہ سکھایا تھا اور کچھ جملے بھی بنائے تھے، اور آپ کو مزید مشق کرنے کا ہم نے مشورہ دیا تھا۔ تو آئیے حسب وعدہ آج کے سبق پر نظر ڈالنے سے قبل ماضی بعید کا فارمولہ آپ کو ایک بار پھر بتائے دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی رفت یا گفت، جی، اس کے بعد ہم لفظ چھوٹی ہے لگائیں گے اور آخر میں بوت کا اضافہ کر دیں گے۔ تو جو جملہ بنے گا وہ یہ ہوگا، رفت بوت۔ جی، ماضی رفت، اور اس کا ماضی قریب کیا ہے؟
رفت آست۔
اور ماضی بعید جو میں نے ابھی بتایا وہ کیا بنے گا؟
رفت بوت۔
جی سامعین، آپ جان گئے، اور اب ہم فعل مستقبل پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو فعل مستقبل بنانے کا فارمولہ بتائے دیتے ہیں۔ جی آپ نوٹ کریں، فعل مستقبل بنانے کا فارمولہ یہ ہے، لفظ خواہد، اس کے بعد ماضی لگایا جائے گا، تو جو لفظ ہمارے سامنے آئے گا وہ بنے گا
خواہد فرستاد، خواہد فرستاد،
یعنی وہ بھیجے گا یا بھیجے گی، جو بھی شخص ہے، مذکر یا مونث کی قید آپ اردو زبان کے مطابق کریں گے۔ اب اس کی مثال ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں، مزید ایک مثال یہ بنے گی،
خواہد خورد، خواہد خورد،
یعنی وہ کھائے گا یا کھائے گی،
خواہد نوشت، خواہد نوشت،
یعنی وہ لکھے گا یا لکھے گی،
خواہد رفت، خواہد رفت،
یعنی وہ جائے گا یا جائے گی۔ ایک بار پھر توجہ فرمائیں کہ فعل مستقبل بنانے کے لیے فعل ماضی سے قبل خواہد لگایا جاتا ہے، مثلاً
خواہد رفت،
جی وہ جائے گا یا جائے گی۔ آپ اسی طرح کے چند دیگر جملے بنا کر اس کی مشق کریں تاکہ اچھی طرح سے آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ سامعین، جو کچھ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اس کے تناظر میں یا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئیے کچھ جملے بناتے ہیں۔
احمد خواهد رفت. احمد خواهد رفت.
احمد چلا جائے گا.
امجد خواهد نوشت. امجد خواهد نوشت.
امجد لکھے گا.
او خواهد فرستاد. او خواهد فرستاد.
سامعین، یہاں اسم کی جگہ یا شخص کی جگہ ضمیر استفادہ کیا گیا ہے. لفظ او یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. او خواہد فرستاد، وہ بھیجے گا یا بھیجے گی، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ ضمیر استعمال کی جاتی ہے. اگلا جملہ سنیے.
علی خواہد آمد. علی خواہد آمد.
علی آئے گا. سامن، احمد خواہد رفت یعنی احمد جائے گا. ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ احمد جائے گا، لیکن کب جائے گا اور کہاں جائے گا، یہ بات ہمیں سیاق و سباق سے معلوم ہوگی. تاہم ہر قسم کے ابہام کو دور کرنے کے لیے جملے میں زمان و مکان یعنی کب اور کہاں کی قید لگانے سے یہ جملہ مکمل ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، یہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں. یعنی اگر احمد اور خواہد کے درمیان مکان کی قید لگا دی جائے تو جملہ کچھ یوں بنے گا.
احمد به اسلام آباد خواهد رفت. احمد به اسلام آباد خواهد رفت.
یہاں میں معلوم ہو گیا کہ احمد اسلام آباد جائے گا، لیکن ابھی کب جائے گا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں جملے میں مکان یعنی اسلام آباد سے پہلے زمان لگانا ہوگا. یعنی احمد اور خواہد کے درمیان زمان و مکان کا اضافہ کیا جائے گا. مثلا
احمد امروز اسلام آباد خواهد رفت. احمد امروز اسلام آباد خواهد رفت.
البتہ سامعین، یہاں عام بول چال میں لفظ امروز یعنی آج ہم اسم سے پہلے لگا سکتے ہیں، یعنی جملہ کچھ یوں بن جائے گا اس وقت.
امروز احمد اسلام آباد خواهد رفت.
جی، یعنی احمد اسلام آباد جائے گا. سامعین، عام بول چال میں اس جملے میں حرف اضافت یعنی بے غائب ہے، تاہم فارسی دستور میں حرف اضافت لگانا ضروری ہے. یعنی احمد امروز بے اسلام آباد خواهد رفت، یعنی احمد اسلام آباد جائے گا. یہاں لفظ بے حرف اضافت ہے کہ جو فارسی زبان میں لگانا ضروری ہے. سامعین، اب تک کے اسباق میں ہم نے مصدر، ماضی، حال اور مستقبل کی تعریف اور یہ کہ کس طرح مصدر سے ماضی مطلق بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے آپ کو ماضی کی اقسام، ماضی قریب، ماضی بعید بنانے کا طریقہ بتایا، اور آج کے درس میں ہم نے فعل مستقبل کا فارمولہ آپ کو سکھایا. ہمیں امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم یہاں آپ سے اجازت چاہیں گے.
خدا نگہدار.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
گھر اور گھرانہ.
عزیز سامعین، کی خدمت میں میسم رضا خان کا سلام عرض ہے. پروگرام گھر اور گھرانہ کے ساتھ حاضر ہیں. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین، ان دنوں زندگی کے روز افزوں اخراجات نے
لوگوں کو محتاط بنا دیا ہے، اور اگر آپ کسی ایک ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں تو کافی لمبا بل بن جاتا ہے۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ پیسے جو آپ ریسٹورنٹ میں کھا کے اڑا رہے ہیں، ان پیسوں سے آپ گھر کے لیے کوئی سامان یا اپنے بچے کے لیے ایک لباس خرید سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ جان لیتے کہ وہی دو گھنٹے کے جو آپ ایک تفریحی مقام پر یا ریسٹورنٹ میں ایک ساتھ گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہنسی خوشی کے لمحات گزارتے ہیں، اس کا اثر نفسیات اور خاندانی تعلقات کے مستحکم ہونے پر کتنا زیادہ پڑتا ہے، تو آپ پھر اپنی بہت سی ضروریات زندگی کو بالائے طاق رکھ دیتے تاکہ کسی ریسٹورنٹ یا کسی پارک میں یکجا ہو کر اپنے گھر والوں کی خوشی و شادمانی میں اضافے کا سامان مہیا کرتے۔ اس لیے یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ بچت ہمیشہ ہی سود مند واقع نہیں ہوتی۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین میں گھرانے کے حقوق سے متعلق جائزہ لیا تھا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی انقلاب کے بعد گھرانے کے مسائل کو اخلاقی، ثقافتی اور سماجی نقطۂ نگاہ سے دیکھا گیا، اور گھرانے کے اخلاقی فضائل اور معنوی رشد و کمال اسلامی جمہوریہ ایران اور رہبر انقلاب اسلامی کی توجہ کا مرکز قرار پائے۔ اس مسئلے نے میاں اور بیوی کے تعلقات کو ماضی سے زیادہ گہرائی اور استحکام بخشا ہے، خاص طور پر ایسے میں کہ جب آئین کے آرٹیکل 3 کی شق نمبر 1 کی روح سے اسلامی نظام کے فرائض میں سے ایک ایمان و تقوی کی بنیاد پر اخلاقی فضائل اور معنوی رشد و کمال کے لیے مساعد حالات پیدا کرنا اور بدعنوانی کے تمام مظاہر سے مقابلہ کرنا ہے۔ اس مسئلے کی اہمیت اس وقت واضح ہوتی ہے کہ جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ اسلامی انقلاب کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے خاندانی اقدار کے تحفظ اور گھرانے کے افراد کے یکجا ہونے کے سلسلے میں بعض اخلاقی و معنوی افعال کو پیش کیا ہے اور اس پر تاکید بھی کی ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے خاندان اور گھرانے کی بحث میں اس نقطے پر تاکید فرمائی ہے کہ ہمارا سروکار دو انسانوں سے ہے کہ جو دراصل انسانیت میں ایک دوسرے سے کوئی فرق نہیں رکھتے اور یکساں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی اپنی کچھ خاص خصوصیات بھی ہیں۔ عورت اور مرد انسانیت میں یکساں ہونے کے ساتھ ہی جسمانی اور نفسیاتی اعتبار سے مختلف خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ فرق اس طرح سے ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں تو اس وقت ایک دوسرے کی تکمیل کا باعث ہوتے ہیں، اور ان دونوں کے مل جانے سے ایک مکمل خاندان اور گھرانہ وجود میں آتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نقطۂ نگاہ سے جہاں ایک طرف گھرانہ میاں اور بیوی کے درمیان باہمی الفت و محبت اور ایک دوسرے کے لیے سکون و تمانیت کا باعث ہونے کی وجہ سے خاندان کی بنیاد اور بچوں کی تربیت کے لیے جائے امن ہوتا ہے، وہیں دوسری جانب ماں کا کردار اس کی عظمت و منزلت کے سبب مرکزی کردار کا حامل ہوتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے گھرانے کے ماحول کو انسان سازی اور فضائل و کمالات کے حصول کے لیے بہترین مکتب قرار دیا، اور آپ کا خیال تھا کہ گھر کا ماحول اہل خانہ کے کمال و عروج کی جگہ ہونی چاہیے۔ خاندان یا کنبہ خود سازی اور تہذیب نفس کے عمل میں مؤثر کردار کا حامل ہو۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ گھرانے کے ماحول میں عورت کو انسان کی تربیت کا اصلی اور اہم محور، اور ماؤں کے پاک دامن کو پہلا تربیتی مرکز قرار دیتے ہیں کہ جو انسان کی سعادت و شقاوت میں اہم کردار کا حامل ہے۔ اسی لحاظ سے خاتون خانہ احترام و عشق کے لیے شائستہ و سزاوار ہوتی ہے، اور گھرداری ایک ایسا اہم کام شمار ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کا حامل کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ امام خمینی کی صاحبزادی محترمہ فریدہ مصطفوی کہتی ہیں کہ ایک دن بابا کے سارے ناتی اور پوتے گھر میں اکٹھا تھے، اور میری بیٹی امام سے اپنے بچے کی شرارت کا گلہ کر رہی تھی، تو امام اس سے کہنے لگے کہ میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ حسین کی شرارت سے تمہیں جو ثواب حاصل ہو رہا ہے اسے میں اپنی تمام عبادت سے عوض کر لوں۔ قرآن کریم گھر کو ایک ایسے ماحول کے طور پر متعارف کرا رہا ہے جو سراسر الفت و محبت اور رحمت سے مملو ہوتا ہے، اس لیے گھرانے کا ماحول ایسا ہونا چاہیے جو آرام و سکون کا مرکز، رضائل اخلاقی دور کرنے اور تشویشیں برطرف کرنے، نیز الطاف و رحمت الہی کے نزول کے لیے زمین ہموار کرنے والا ہو۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے تھے کہ اپنی ماں کا خیال رکھیں، اور ان کو لکھتے تھے کہ تمام مائیں اگرچہ نمونہ اور مثال ہیں لیکن ان میں سے بعض کچھ خاص خصوصیات کی حامل ہوتی ہیں، اور ہم نے اپنی پوری زندگی میں تمہاری ماں کے ساتھ رہ کر یہ دیکھا ہے کہ کس طرح وہ تم لوگوں کی خاطر دن رات ایک کر دیتی تھیں۔ میں نے ان میں ایک ماں کی تمام تر خصوصیات پائی ہیں۔ اب اے بیٹا، میں تم کو اور اپنے تمام بچوں کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ ماں کی خدمت کر کے ان کی خوشی حاصل کرتے رہیں، اور جیسا کہ میں اپنی زندگی میں ان کو تم لوگوں سے راضی دیکھ رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد بھی ان کی مزید خدمت میں کوشاں رہنا۔ اسلام نے ماں کو جو عظمت و رتبہ دیا ہے، اس کے پیروں تلے جنت ہے، اور اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے امام خمینی فرماتے ہیں، ماؤں کے انگنت حقوق شمار کیے جا سکتے اور ان کا حق پوری طرح ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ماں کی نگاہوں میں پیار اور رحمت کا مجسم ہونا رب العالمین کے پیار اور رحمت کا جلوہ ہے۔ خدا نے ماں کے دل کو اپنے نور اور رحمت سے اس طرح مزین کیا ہے کہ قلم اس کے بیان سے عاجز ہے۔ یہ وہ دائمی رحمت ہے کہ جس نے ماؤں کو ان مشکلات کے سامنے عرش کی طرح مستحکم بنا دیا ہے، جو مشکلات شکم مادر میں بچے کی نشو و نما کے وقت اور اس کے بعد بچپن میں پیش آتی ہیں، ایسی مشکلات جن کو باپ ایک رات بھی برداشت نہیں کر سکتا اور ان کا مقابلہ کرنے کی ان میں سکت بھی نہیں ہے۔ یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو یہ ایک حقیقت ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی اپنے گھر اور گھرانے سے غافل نہیں تھے۔ یہ آپ کا وہ اہم اور ممتاز کارنامہ تھا کہ جو آپ اپنی اہم ترین مصروفیات کے باوجود انجام دیتے تھے۔ آپ اپنے گھر والوں کے لیے وقت نکالتے تھے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کو خط لکھتے تھے اور ان کو اپنے کاموں سے باخبر رکھتے تھے اور ان کے احوال سے بھی باخبر ہوتے تھے۔ جیسا کہ آپ کی زوجہ محترمہ ثقفی اور امام کے خاندان کے دیگر افراد کی یادداشتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امام خمینی کی زندگی عشق و محبت سے سرشار زندگی تھی، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ علم و فضل کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے اور ایک سیاسی مجاہد ہونے کے ساتھ ہی ازدواجی زندگی کا خاص خیال اور احترام کرتے ہوئے اپنی معزز زوجہ کے وفادار بھی تھے۔ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سفر حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے، تو آپ نے اپنی اہلیہ کے نام ایک عاشقانہ خط لکھا تھا کہ جو مخاطب کی نظر میں بانی انقلاب اسلامی کی ایک اور تصویر پیش کرتا ہے۔ امام خمینی اس خط کے ایک حصے میں اپنی زوجہ کو لکھتے ہیں، میں آپ پر صدقے اور قربان جاؤں، اس مدت میں جو آپ سے جدائی رہی وہ مجھ پر بہت شاخ گزری، آپ میرے نور چشم اور قوت قلب ہیں، آپ کی یاد ہمیشہ آتی ہے اور آپ کا خوبصورت چہرہ میرے آئینے دل پر نقش ہے، میری دعا ہے کہ پروردگار آپ کو سلامتی کے ساتھ اپنی پناہ میں رکھے۔ اگرچہ میں سختیوں کے ایام گزار رہا ہوں، تاہم اب تک جو کچھ بھی گزرا الحمدللہ خوشائن تھا، اور اس وقت میں خوبصورت شہر بیروت میں ہوں، واقعاً آپ کی بہت یاد آ رہی ہے، اس شہر اور سمندر کا منظر بہت حسین اور دلکش ہے، افسوس کہ میری محبوب اور عزیز ساتھی میرے ساتھ نہیں ہے کہ وہ بھی اس بہترین منظر سے محظوظ ہوتی، آپ ہمیشہ عزت و آبرو کے ساتھ رہیں، میں آپ پر قربان، روح اللہ خمینی۔ اس امید کے ساتھ کہ ہم بھی باہمی الفت و محبت کو اپنی مشترکہ زندگی کا سر مشق قرار دیں، آپ کی توجہ پروگرام کے اگلے حصے کی جانب مبذول کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ خداوند عالم کی تمام نعمتوں کا احصا کریں اور اس کا شمار کریں، تو کبھی اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے خداوند عالم خود قرآن میں فرما رہا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ شادی اور اچھی بیوی بھی ان نعمتوں میں سے ہے کہ جس کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھی تو انسان اپنی عمر کے آخر تک اس جانب متوجہ نہیں ہوتا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای لائق بیوی کی نعمت کے تعلق سے شکر ادا کرنے کی اہمیت کو اس طرح بیان فرماتے ہیں، شکر ادا کرنے کے لیے صرف زبان سے الہی شکر یا خدایا شکر کہہ دینا اور سجدہ شکر کر لینا ہی کافی نہیں ہے۔ شکر نعمت یہ ہے کہ انسان نعمت کو پہچانے، اس کی شناخت حاصل کرے، یہ درک کرے کہ یہ نعمت اسے خدا نے دی ہے، اور اس نعمت سے استفادہ اور اس کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا ہو جو خدا پسندانہ ہو۔ یہ نعمت کے شکر کا معنی اور مفہوم ہے۔ شادی بھی ایک خدا داد نعمت ہے، خداوند عالم نے آپ کو اچھی بیوی جو عطا کی ہے، آپ اس نعمت کا جو حق ہے ادا کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام سجاد علیہ السلام اپنے رسالہ حقوق میں زوجہ کے حق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ رعیت جو نکاح کے ذریعے تمہارے اختیار میں آئی ہے وہ تمہاری بیوی ہے، جان لو اس کا حق تم پر یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے آرام و سکون کا سبب بنایا اور غمخوار اور محافظ بنایا ہے، اور اسی وجہ سے دونوں پر ضروری قرار دیا ہے کہ ایک دوسرے کے شکر گزار بنیں، اور یہ بھی جان لیں کہ یہ خدا کی طرف سے تمہارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان پر لازم ہے کہ وہ خدا کی دی ہوئی نعمت کی حفاظت کرے اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اس کا احترام کرے۔ اگرچہ مرد کا حق بیوی پر زیادہ اور مرد کی فرما برداری بھی واجب تر ہے کہ بیوی شوہر کی رضایت کا ہر حالت میں خیال رکھے، مگر یہ کہ جہاں شوہر اسے گناہ کی طرف مجبور کرے وہاں اس کی اطاعت واجب نہیں ہے، بلکہ وہاں اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ ہاں البتہ عورت پر یہ حق ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ مہربانی اور انس و محبت کے ساتھ پیش آئے اور شوہر کے آرام و سکون کا باعث بنے، اور ایک غریزہ یا فطری امر ہے جس سے اجتناب ممکن نہیں ہے، اور یہ عورت کا شوہر پر بڑا حق ہے۔ سامعین، اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، اگلی پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام گھر اور گھرانہ سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، راہ و روش۔ پروگرام راہ و روش کے بعد ہماری شام کی یہ نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی، تو سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام راہ و روش۔
راہ و روش،
عزیز سامعین خدمت میں سلام عرض ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب کے تناظر میں اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کس طرح سے انسان دنیا کی دوا بنانے والی بڑی کمپنیوں کی باہمی رقابت اور اس سے غلط استفادے کی بھیٹ چڑھتے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے گزشتہ 8 جنوری کو اپنے خطاب میں وزارت صحت اور کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ویکسین بنانے کے عمل میں شریک تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس ویکسین کو ملک کے لیے باعث افتخار و عزت قرار دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے قومی ٹی وی کے ذریعے قوم سے خطاب میں ملک میں امریکی اور برطانوی ویکسین کی درآمد کو ممنوع قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر امریکہ والے ویکسین بنانے کے قابل ہوتے تو ان کے ملک میں یہ شرمناک صورتحال پیدا نہیں ہوتی کہ ایک دن میں تقریباً 4,000 افراد کی موت واقع ہو جائے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکہ اور برطانیہ پر اعتماد نہیں کر سکتے، اور بعض اوقات یہ ویکسینیں دنیا کے اقوام پر تجربے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای نے فرمایا کہ آلودہ خون بھیجنے کے مسئلے میں فرانس کا جو ماضی رہا ہے اس کے پیش نظر میں فرانس سے بھی مطمئن نہیں ہوں، البتہ کسی دیگر ملک سے ویکسین لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اطلاعات کے مطابق بعض ممالک میں ویکسین لگانے کے بعد جن افراد کو ویکسین لگائی گئی ان کو کچھ مسائل کا سامنا ہے، اور ابھی تک یہ ویکسین لگنے کے بعد کے بہت سے مسائل اور ابہامات کے بارے میں کوئی ٹھوس اور واضح جواب نہیں دیا گیا ہے۔ دنیا کے بعض ممالک میں محدود پیمانے پر جس ویکسین کا استعمال شروع ہوا ہے اس کا نام فائزر ہے۔ یہ ویکسین امریکی دوا ساز کمپنی فائزر نے جرمن دوا ساز کمپنی بائنٹیک کے اشتراک سے بنائی ہے، اور امریکہ سمیت دنیا کے بعض ممالک میں یہ ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ یہ ویکسین بننے کے بعد دنیا میں اس کی تشہیر کے باوجود ویکسین بننے کے بعد سے ہی ویکسین لگوانے والوں کے لیے مشکلات اور تشویش پیدا ہو گئی تھی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکہ میں ویکسین کا تجربہ کرنے کے بعد فائزر اور بائنٹیک کمپنیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ ویکسین 90% سے زیادہ مؤثر ہے، جبکہ اس سلسلے میں کوئی بھی ٹھوس بات نہیں کہی جا سکتی، بلکہ وسیع تر تجربات کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے طبی ماہرین نے متنبع کیا ہے کہ اس ویکسین کو ابھی عالمی ادارہ صحت WHO کی قطعی تائید حاصل نہیں ہوئی ہے اور اس کی کارکردگی بھی ثابت نہیں ہے۔ طبی ماہرین کا مزید کہنا تھا کہ اس ویکسین کے بارے میں ابہامات موجود ہیں، اور جن لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے ان میں سے بعض افراد کو کچھ سائیڈ افیکٹ یا مسائل پیش بھی آئے ہیں، اسی وجہ سے اس ویکسین کے بارے میں ابہامات پیدا ہوئے ہیں۔ فائزر کمپنی کے اعلی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ COVID-19 ویکسین کے سائیڈ افیکٹ انفلوئنزا ویکسین کے سائیڈ افیکٹ سے بہت مشابہ ہیں، لیکن ان کی شدت زیادہ ہے۔ امریکہ میں ہونے والے فائزر ویکسین کے تیسرے تجربے یا ٹرائل میں 4 افراد کا چہرہ فالج زدہ ہو گیا، جس پر شروعات میں ہی امریکہ کے غذا اور دوا کے ادارے نے تنقید کی تھی۔ اس کے باوجود امریکہ کے بعض ڈاکٹروں اور اسپیشلسٹوں نے دعویٰ کیا کہ ابھی یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ مسئلہ COVID-19 کے ویکسین کی وجہ سے ہوا ہے اور مزید تجربات ہونے چاہیے، لہٰذا اس رد عمل نے لوگوں کے دل میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ امریکہ میں بیماریوں پر قابو پانے اور روک تھام کے مرکز نے 20 دسمبر کو بتایا تھا کہ فائزر بائنٹیک ویکسین لگوانے والے 270 افراد میں سے 6 افراد میں شدید الرجی کا مشاہدہ کیا گیا ہے اور ان کی معمول کی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ ادھر ABC نیوز کی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے سن ڈیاگو شہر میں ایک نرس کو فائزر ویکسین لگوانے کے 8 دن کے بعد کورونا ہو گیا۔ اسی طرح کے واقعات اٹلی اور میکسیکو میں بھی ہوئے ہیں، اور ویکسین کی پہلی ڈوز لینے کے بعد کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ مغربی ذرائع ابلاغ میں فائزر ویکسین کے مؤثر ہونے کی تشہیر کے دوران ہی یورپی ممالک کے بعض معتبر اداروں نے کچھ سروے رپورٹوں کے نتائج جاری کیے ہیں۔ ان نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف ممالک کے لوگوں نے، بلکہ طبی عملے نے بھی، امریکہ اور جرمنی کی مشترکہ تیار شدہ فائزر ویکسین کے تئیں بے اعتمادی کا اظہار کیا ہے۔ آئرش ٹائمز اخبار نے اسی سلسلے میں جرمنی میں ایک وسیع سروے کرایا تھا، جس میں جرمنی کے ڈاکٹروں اور طبی ماہرین نے شرکت کی۔ یہ سروے فائزر ویکسین کے استعمال یا عدم استعمال کے بارے میں تھا۔ مذکورہ اخبار نے جو سروے کے نتائج جاری کیے ہیں ان کے مطابق جرمنی کے 25% ڈاکٹر اور 50% نرس فائزر کی ویکسین کو بھروسہ مند نہیں سمجھتے، اور وہ اس ویکسین کو لگوانے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ ان حالات میں کہ جرمنی کے ڈاکٹروں اور نرسوں کو فائزر ویکسین کسی کو لگانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو جرمنی کے عوام بھی یہ ویکسین لگوانے کے بارے میں تذبذب کا شکار ہو گئے ہیں۔ آئرش ٹائمز اس بارے میں لکھتا ہے کہ فائزر ویکسین کے بارے میں ڈاکٹروں اور نرسوں کی بے اعتمادی میں پچھلے ماہ کی بنسبت اضافہ ہوا ہے۔ ایک اور واقعہ جس نے فائزر ویکسین کے مؤثر ہونے کے بارے میں بہت زیادہ تشویش پیدا کر دی ہے، وہ یہ ویکسین لگوانے کے بعد 3 افراد کی موت ہے۔ پرتگال کے ذرائع ابلاغ نے ابھی حال ہی میں کہا تھا کہ پرتگال میں طبی شعبے سے وابستہ ایک شخص کورونا کی مشہور فائزر ویکسین لگوانے کے 48 گھنٹے کے بعد چل بسا۔ ناروے کے ذرائع ابلاغ کے 6 جنوری کی ایک رپورٹ کے مطابق ناروے میں کورونا ویکسین فائزر لگوانے کے بعد 2 افراد کی ناگہانی موت ہوئی ہے۔ یورپی ممالک میں فائزر ویکسین سے پیدا ہونے والی تشویش کا تعلق صرف طب کے شعبے سے وابستہ افراد تک نہیں ہے۔ امریکہ کی ریاست اوہائیو کے گورنر مائک ڈیوائن نے بھی ریاست کے طبی شعبے سے وابستہ افراد کی اکثریت کی طرف سے فائزر ویکسین کی مخالفت کو حیرت انگیز قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ دیکھ کر کہ ریاست میں نرسوں اور طبی شعبے سے وابستہ بہت سے دیگر افراد فائزر ویکسین لگانے کے مخالف ہیں، واقعاً بہت حیرت ہوئی ہے۔ طبی شعبے سے وابستہ تقریباً 60% افراد اس ویکسین کے استعمال کے مخالف ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کی طرف سے کرائے گئے ایک سروے کے مطابق امریکہ کے صرف 14% افریقی نژاد لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کرونا وائرس سے یہ ویکسین بچا سکتی ہے۔ صرف 34% لاطینی نژاد افراد کا کہنا ہے کہ وہ اطمینان کے ساتھ فائزر ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں افریقی اور لاطینی نژاد لوگوں کی تشویش کی وجہ پوری طرح سے واضح ہے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ یہی لوگ کرونا وائرس کی بھینٹ چڑھے ہیں۔ واضح تر الفاظ میں یہ کہ یہ لوگ امریکہ میں غیر منصفانہ سماجی اور طبی نظام کی بھیڑ چڑھے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ دوا ساز کمپنیوں نے نسلی اقلیتوں پر متعدد ویکسینوں کے تجربات کیے ہیں اور ان کی اسی مفاد پرستی کی وجہ سے لوگوں کا فائزر جیسی کمپنیوں سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ دراصل مختلف سروے بتاتے ہیں کہ مجموعی طور پر تقریباً 25% امریکی سفید فام افراد بھی فائزر ویکسین کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے ہیں اور اس کے استعمال کے مخالف ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ یہ پروگرام یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔ Yeah.
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ پریہ شروتاؤں، آج کے کاریکرم کا شبھ آرمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ آراف کی 180 سے 183 تک کی آیتوں سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں شری علی اصغر بروما۔